بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض واقعات کا جائزہ لیں گے اور بہت سارے ایسے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے یا تو پنہا رہتے ہیں اور یا عالمی میڈیا ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوعات۔
سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں پر حملے، امریکہ کی عراقی فوج پر الزام تراشیاں، روہنگیا مسلمانوں کی مشکلات ختم کرنے کا مطالبہ، پاکستان دہشت گردی کا شکار۔ ایران اور 5+1 مذاکرات،
جی ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے آج کے موضوعات۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں یعنی جمعے کے روز سعودی عرب کے شہر دمام میں ایک مسجد میں خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کئی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ قبل یعنی قطیف کی ایک مسجد میں بم دھماکہ کیا گیا تھا، اس میں بھی 20 یا 22 مسلمان شہید اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ سعودی مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ ان واقعات کے پیچھے جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے شہر دمام میں نمازیوں پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضی افخم نے سعودی عرب کے صوبہ شرقیہ میں نمازیوں پر کیے جانے والے 2 دہشت گردانہ حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کے حملوں کی روک تھام کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مرضی افخم نے ان عناصر کے خلاف سنجیدگی کے ساتھ کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ جنہوں نے خطے میں امن و استحکام کو نشانہ بنا رکھا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے در پہ ہیں۔ واضح ہے کہ جمعے کے دن سعودی عرب کے شہر دمام میں واقع مسجد امام حسین علیہ السلام میں دہشت گردانہ حملے میں 4 افراد شہید اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل 22 مئی کو جمعے کے دن ہی ایک خودکش حملہ آور نے قطیف شہر میں واقع مسجد امام علی علیہ السلام میں نماز جمعہ کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 20 سے زیادہ نمازی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کے باشندوں نے قطیف اور دمام میں دہشت گردانہ حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے فرقہ وارانہ اقدامات کا سبب بننے والے تکفیری نظریات کی مخالفت کا بھی اعلان کیا اور فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دے رہے تھے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے اور سرکاری ذرائع ابلاغ میں اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کو ان ذرائع ابلاغ سے دور رکھے۔ مظاہرین نے دمام شہر کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کے شہدا کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر کی مساجد کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کر رہی ہے جس کے تحت کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے سرکاری سطح پر خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دمام کی مسجد امام حسین علیہ السلام پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ دہشت گرد ٹولہ اس سے پہلے شمالی شہر قطیف کی مسجد امام علی علیہ السلام پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر چکا ہے جس میں 21 نمازی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔
ناظرین، سعودی عرب سے رخ کرتے ہیں عراق کا کہ جہاں داعش کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں کمی کی بجائے بظاہر اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک سال قبل ہی داعش کے خلاف ایک الائنس تشکیل دیا تھا اور جس کا مقصد داعش کی سرگرمیوں کو محدود کرنا یا ان کو کچلنا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ داعش نے ایک بار پھر عراق میں اپنی سرگرمیاں بڑھاتے ہوئے رمادی شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر وہاں پہ بڑے پیمانے پر عام شہریوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے عراقی حکومت پر متعدد الزامات لگائے اور کوتاہیوں کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ تمام امور میں عراقی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا کہ جن کی بنا پر عراقی عوام آج مشکلات کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ، ملاحظہ فرمائیے۔
عراقی فوج پر غیر معمولی تنقید کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور اس ملک کے وزیر دفاع سے واشنگٹن میں ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ایشٹن کارٹر نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقی فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ رمادی شہر کے سقوط سے ایسا لگتا ہے کہ بقول ان کے عراقی فوج میں لڑنے کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان عین اس دن دیا جس دن انہوں نے سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی، جن کا ملک داعش کا کھلا اور پوشیدہ حامی شمار ہوتا ہے۔ عراق اور شام میں بعض محاذوں پر داعش کی پیش قدمی کے بعد امریکیوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقیدوں کے سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے بغداد پر الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بحران شام کے پہلے دو سال کے دوران امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے انتہا پسند دھڑوں کی بھرپور حمایت کے نتیجے میں عصر حاضر کے خونخوار ترین گروپ نے جنم لیا ہے۔ اس گروپ نے سعودی عرب اور قطر جیسے ملکوں کی دولت اور امریکہ اور یورپی اسلحے، نیز ترکی کی سیاسی اور لاجسٹک سپورٹ کے سائے میں اس طرح پرورش پائی ہے کہ آج عراق اور شام کے وسیع علاقے پر اس کا تسلط ہے۔ داعش کا خونخوار بھیڑیا عرب یورپ اتحاد کی حمایت سے آج اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ عراق اور شام کے دارالحکومتوں کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں جب امریکہ صرف فضائی بمباری پر اکتفا کیے ہوئے ہے اور زمین پر داعش کا مقابلہ کرنے سے گریزہ ہے، امریکی وزیر دفاع نے عراقی فوج کی سرزنش کرنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ سن 2003 میں عراق پر قبضے کے بعد امریکہ کے حکم سے عراقی فوج کچھ عرصے کے لیے تحلیل کر دی گئی تھی اور موجودہ عراقی فوج کو خود امریکہ نے تربیت دی ہے۔ بنابراین اگر عرب یورپ اتحاد کے پیدا کردہ بھوت کے مقابلے میں عراقی فوج کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے، جس نے مشرق وسطی کے علاقے میں بحران کو جنم دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ نے کئی ہفتے پہلے سعودی عرب جیسے داعش کے عرب حامیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عراقی حکمرانوں پر شدید دباؤ ڈالا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں عوامی رضاکار فورس کو استعمال کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہی دباؤ رمادی شہر کے سقوط کا سبب بن گیا، لیکن اب عراقیوں نے امریکہ کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر عوامی رضاکار فورس، خاص طور سے شیعہ رضاکاروں کو اس شہر کی آزادی کے لیے شروع کیے جانے والے آپریشن میں پھر سے شریک کر لیا ہے، جس کے بعد عراقی فوج کی پوزیشن کافی مستحکم ہوئی ہے اور وہ مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ البتہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف جنگ کا مستقبل محض دونوں ملکوں کے اندرونی سیاسی اور فوجی معاملات پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جب تک امریکہ ایک جانب داعش کے ٹھکانوں پر بمباری اور دوسری جانب اس کے حامیوں کو اپنا اتحادی قرار دیتا رہے گا، اس وقت تک داعش جیسے خونخوار بھیڑیے کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔
ناظرین، میانمار کے مسلمانوں کا مسئلہ گمبھیر اور پیچیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سنگاپور، تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساحلوں پر سینکڑوں میانماری مسلمان کھلے سمندر میں پڑے ہیں یا انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں ایسے جزیروں پر ان کو بسانے کی کوشش کی گئی ہے یا کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہیں اور وہ لاوارثوں کی زندگی وہاں گزار رہے ہیں اور آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عالم اسلام کی کیا ذمہ داری ہے، عالم برادری کی کیا ذمہ داری ہے، ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ۔
ایک جانب جب ملائیشیا اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے کھلے سمندروں میں پناہ کی تلاش میں سرگرداں تارکین وطن کے معاملے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی ہے، تو دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے پناہ گزینہ نے اعلان کیا ہے کہ 3,000 سے زیادہ بنگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمان کھلے سمندر میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں پناہ کی تلاش میں سمندروں میں بھٹکنے والوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ ادھر ملائیشیا کی بحریہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار عبدالعزیز جعفر نے بتایا ہے کہ 3 بحری جہاز سمندر میں سرگرداں تارکین وطن کی لانچوں کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ 3 ایمرجنسی بوٹوں اور ہیلی کاپٹروں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کم سے کم 3,000 روہنگیا اور بنگلہ دیشی مہاجرین حالیہ ہفتوں کے دوران انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تاہم وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مانچسٹر میں قائم مسلمانوں کے امور سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر جہاں جہانگیر محمد نے بتایا ہے کہ میانمار کے مسلمانوں کی صورتحال روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. انتہا پسند بدھسٹ مسلمانوں کی نسل کشی کے ذریعے میانمار کو ایک ایسے ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں صرف بدھسٹ آباد ہوں. حکومت میانمار بھی اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق کسی بھی عالمی ضابطے اور قانون کی پاسداری نہیں کر رہی, جبکہ عالمی برادری بھی میانمار کی حکومت پر ایسا دباؤ نہیں ڈال پا رہی جو اسے اپنے رویے پر نظر ثانی پہ مجبور کر سکے. اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے کویت اجلاس میں بھی روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے کوئی خاص فیصلہ سامنے نہیں آیا. روہنگیا مسلمانوں کی تنظیموں کے عالمی اتحاد کے سربراہ غیاث الدین بن مولانا عبدالسلام نے بھی اسلامی تعاون تنظیم پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی اس تنظیم نے روہنگیا مسلمانوں کی مشکلات ختم کرانے کے لیے کوئی قابل قدر کام انجام نہیں دیا. ہزاروں روہنگیا مسلمانوں اور بنگلہ دیشی شہریوں کے جنوب مشرقی ایشیا کے کھلے سمندروں میں دربدری کے ساتھ ہی جنوبی تھائی لینڈ میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں 35 افراد دفن ہیں, جبکہ ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے مشترکہ سرحدوں کے قریب ملائیشیا کے علاقے میں 139 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں روہنگیا مسلمانوں کی اجتماعی قبریں ہو سکتی ہیں.
ناظرین, روہنگیا مسلمانوں کی مشکلات اور مسائل اور عالم اسلام کی ذمہ داریوں کے تناظر میں آپ نے تبصرہ ملاحظہ کیا, اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا کہ جہاں پاکستانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان اس حوالے سے ایک خاص مخمصے میں گرفتار ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود پاکستان کے طول و عرض میں روزانہ دہشت گردانہ واقعات ہوتے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات پیش آتے ہیں, خود کش حملے ہوتے ہیں, بلکہ دیگر پڑوسی ممالک کی طرف سے بھی یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کسی خاص ملک کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ بعض ممالک پاکستان میں انتہا پسند گروہوں کی حمایت کر کے اس ملک کی ترقی میں بھاری رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ پاکستان کی پہلی ترجیح ملک میں امن و استحکام اور ترقی ہے, اور قومی ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مثبت نتائج پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کے کسی اعلی عہدیدار نے اپنے ملک کو دہشت گردی کا شکار قرار دیا ہے. پاکستان کی پچھلی حکومتیں بھی ملک کو دہشت گردی کا شکار قرار دینے کے ساتھ ساتھ عالمی برادری سے دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تلافی کیے جانے کا مطالبہ بھی کرتی رہی ہیں. پاکستان کی نظر میں اس ملک میں دہشت گردانہ کارروائیاں افغانستان میں امریکہ کی جنگ کے بعد شروع ہوئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکام اپنے ملک کو دہشت گردی کا شکار قرار دے رہے ہیں. پاکستان میں قومی ایکشن پلان اور اس کے نتائج کے بارے میں چودھری نثار علی خان کے بیانات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس ملک کی نئی پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں. 16 دسمبر 2014 کو شہر پشاور میں فوجی اسکول پر وحشیانہ حملے کے بعد حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ایک قومی کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں سیاسی و فوجی حکام اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے قومی ایکشن پلان کے تحت کیا جانے والا پہلا اقدام دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ملزموں پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا تھا. دوسرے اقدامات میں 12 انتہا پسند گروہوں پر پابندی, دہشت گردوں کے مالی ذرائع بالخصوص دینی مدارس کو ملنے والی غیر ملکی امداد کو روکنا, دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث مشکوک افراد کے بینک اکاؤنٹ بند کرنا, اور مسجدوں سے انتہا پسند نظریات کے حامل ائمہ جماعت کو نکالنا شامل رہا ہے. برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو امید ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قومی ایکشن پلان ملک میں انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں مؤثر ثابت ہوگا, اور امن و استحکام کو فروغ دے کر پاکستان میں اقتصادی ترقی کا امکان فراہم ہو سکے گا. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے دہشت گردی سمیت دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کی امید ایک ایسا ہدف ہے جس کا فوری طور پر پورا ہونا دشوار دکھائی دیتا ہے. البتہ برسر اقتدار مسلم لیگ نون اسے اپنی حریف پارٹیوں پر برتری حاصل کرنے کا ایک موقع ضرور سمجھتی ہے.
ناظرین, ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام زاویہ نگاہ میں. آج کا ہمارا موضوع جس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی کو، اسلامی جمہوریہ ایران اور پانچ جماعت گروپ کے رکن ملکوں کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات ہیں۔ لوزان میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ جامع سمجھوتے کے حصول کے متن کی تیاری کا کام شروع ہوگا، اور اس کی متن کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے ظاہراً، لیکن اس کے باوجود بعض ممالک کی طرف سے، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے، اس قسم کے بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس سلسلے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کن مسائل کی بنا پر امریکہ اس قسم کے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور طے شدہ معاہدوں یا قراردادوں یا مفاہمتی نوٹ سے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے، یا کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہو یا اس سوچ کا اندازہ ہو کہ مذاکرات میں کہیں مشکلات یا رکاوٹیں ہیں؟ گلشن عباس نقوی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔
مہربانی آپ کی، شکریہ جی۔
جان کیری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی، جامع ایٹمی معاہدے کے متن کی تیاری کے حوالے سے، اور ان میں جو ممکنہ مسائل یا مشکلات یا اختلافات، جو بھی آپ عنوان دیں، ان کے حل کے سلسلے میں یا ان موضوعات پر کیا تفصیلات ہیں؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، کل یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ایک روزہ مذاکرات تھے جو جی اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان میں ہوئے، اور اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزراء خارجہ بھی موجود تھے، جن میں عباس عراقچی اور مجید اخترونچی بھی شامل تھے، اور ادھر سے امریکی نائب وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نائب سربراہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، تو یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور ایک روزہ مذاکرات تھے۔ ان کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق یہ ان مذاکرات میں جتنے بھی، یعنی اب تک کا جو پروسیس چل رہا تھا مذاکرات کا اور جو باتیں ہو رہی تھیں، ان کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، اور دو مرتبہ ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں۔ تو لیکن آخر میں جو، چونکہ مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں اور آئندہ اگلے مذاکرات جمعرات کے دن سے شروع ہوں گے، وینا میں شروع ہوں گے، اور وہ نائب وزراء خارجہ اور ماہرین کی سطح پر ہوں گے، لیکن اب تک کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اور نائب وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، تو اگرچہ جائزہ لیا گیا ہے اور اچھی توقعات کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی اور دوسری طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے جو مذاکرات میں شریک تھے، ان کا ایک متفق القول جو ہے وہ یہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ مذاکرات میں ہمارے اختلافات جو ہیں وہ بدستور باس باقی ہیں۔
جی گلشن نقوی صاحب، البتہ جب لوزان کا بیان جاری کیا گیا تھا، تو اس وقت جو جب بیان پڑھا گیا اور اس بیان کے بعد جو تبصرے اور تحلیل اور تجزیے جو سامنے آیا، جو بیانات سامنے آئے، اس سے لگتا یہ تھا کہ گویا کہ تمام معاملات طے پا چکے ہیں اور اب صرف متن کی تیاری کا کام باقی ہے۔ تو یہ متن کی تیاری جو ہے، جب لوزان سمجھوتے کی بنیاد پر ہونی ہے اور اس میں سارے معاملات طے پا چکے ہیں، تو بظاہر یہ مشکلات جو ہیں وہ کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ آپ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے جو حکام ہیں وہ پوری طرح ہمیں سنجیدہ نظر آتے ہیں مذاکرات کے سلسلے میں، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں امریکی حکام جو مذاکرات میں حصہ لیتے ہیں، وہ جب مذاکرات کرتے ہیں تو اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ جو سمجھوتا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان، اور وہ جس کا ذکر آپ نے کیا، تو انہوں نے یہ کیا امریکی حکام نے کہ وہاں پر جو پڑھا گیا تھا، جو
لوزان بیان،
جی جو بیان پڑھا گیا تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ پڑھا تھا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی جو ہیں ان کی سربراہ موگرینی نے، فیڈریکا موگرینی نے پڑھا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ لیکن اس کے بعد امریکی حکام نے اپنے ملک میں جا کر وہاں پر ایک فیکٹ شیٹ کے نام سے ایک بیان جاری کیا، ایک فیکٹ شیٹ جاری کی، جو اس میں جو بیان کیا گیا وہ متضاد تھا اس سے کہ جو یہاں پر سمجھوتا کیا گیا تھا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی حکام پوری طرح سے سنجیدہ نہیں ہیں ان مذاکرات کے سلسلے میں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے بارہا اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے اور ہر سطح پر اس کا تکرار ہوا ہے کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایک جامع سمجھوتے تک ہم پہنچ سکیں اور جامع ایٹمی سمجھوتا طے پا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اپنے جائز حقوق چاہتے ہیں، ملت ایران کے جو جائز قانونی حقوق جو ہیں عالمی سطح پر اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں جو ان کے حقوق بنتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ حاصل ہونے چاہیے، جیسا کہ این پی ٹی معاہدے میں جس طرح منظور ہے اس کے دائرے میں رہ کر اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق وہ حاصل ہونے چاہیے، لیکن امریکہ جو ہے اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے ایران کو روکے اور ایران جو ہے وہ اپنے ان حقوق تک نہ پہنچ سکے، تو چونکہ اس کی راہ میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور پھر مختلف بہانے کر رہے ہیں، مثلا آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے فوجی جو سائٹیں ہیں ان کی ان کے معائنے کریں گے اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ ہم انٹرویو کریں گے، جبکہ ایران نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں اور ہم ان کو عبور نہیں کرنے دیں گے۔ البتہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امریکہ چونکہ بقول رہبر انقلاب اسلامی کے کوئی حد یقف اس کی نہیں ہے، یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر اس نے کوئی ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تو ان آج انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے لیکن کل کو ان کا یہ مطالبہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا، کل ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مذاکرات کریں گے اور آپ کی بات مان لیں گے، سمجھوتا طے پا جائے گا اور وہ چلے جائیں گے اپنے گھر اور ایرانی حکام اپنے گھر آ جائیں گے، بلکہ اس کے بعد ان کے دوسرے جو مراحل ہیں اور دوسرے مراتب جو ہیں دوسرے ان کے مطالبات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں بھی نظر آئی، پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ کیا تو وہاں کے امریکی حکام نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے مطالبات کسی جگہ پر رکتے نہیں ہیں، اس لیے امریکی حکام کے بیانات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جی ملچن نقوی صاحب، آپ کی گفتگو کی روشنی میں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کے قیادت، اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اور متعلقہ ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے یہ سمجھوتا ہونا چاہیے،
جی،
اور یورپی یونین کے رکن ممالک بھی اس بات پر تیار نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بہرحال سمجھوتا ہونا چاہیے، لیکن اس میں بظاہر رکاوٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہی ڈالی جا رہی ہے، اور امریکی حکام بار بار اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے کانگریس کی طرف سے یہ آیا کہ وہ اس جو قرارداد یا معاہدہ ہوگا اس کا وہ مطالعہ کریں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، وہ رائے دیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کو منسوخ کر دیں اور امریکی صدر کے جو قرارداد پہ جو سائن ہوں گے وہ اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس معاہدے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خود امریکی حکام کے بیانات اس حوالے سے یہ بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ایران کے ساتھ نہیں ہوتا تو امریکہ الگ تھلگ پڑ جائے گا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے یورپی ممالک جو ہیں وہ سب کے سب ایگری ہیں، تیار ہیں اور وہ مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور حقائق بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصرار ہے بار بار ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے، وہ کیا صرف اپنی رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہے، ان کو اخباری یا میڈیا کو خوراک مہیا کرنے کے لیے، یا واقعاً وہ یہ بدعتمادی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟
یہ دونوں طرح کے ان کے مقاصد ہیں، ایک طرف تو اپنی عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کی مثال ذکر کی کہ یہاں پر کچھ اور سمجھوتا کیا، عوام کو جا کے کچھ اور بتایا، تو وہ اپنے وہاں کے جو ان کے انتخاباتی مسائل ہیں ان کو بھی امریکی حکام اور وہاں کے سیاستدان حل کرنا چاہتے ہیں انہی مذاکرات کے ذریعے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی ہے کہ ایران کو روکنا چاہتے ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک ترقی کرے اور خاص طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آئندہ کا دور جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، آئندہ وہی ملک ترقی یافتہ کہلائے گا جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہوگی، یہ تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر اس طرح کے سارے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور فسیلی ذخائر جتنے بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عشروں کے بعد یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے، لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے پورا امن ایٹمی ٹیکنالوجی وہی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی کسی بھی ملک کے بڑی طاقت ہونے میں یا چھوٹا ملک ہونے میں، تو امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے سامنے سر اٹھا کے چل سکے، سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، خاص طور پر کوئی اسلامی ملک ایسا ہو کہ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہو، چاہے وہ پرامن ہی کیوں نہ ہو۔ امریکہ کی تمنا یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس حتی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی بھی موجود نہ ہو، تاکہ کل کو جو اس کی آج ایٹمی ٹیکنالوجی پر اس کی یا دوسرے چند ممالک کی اجارہ داری ہے، اس اجارہ داری کو کوئی ختم نہ کر سکے۔ اور پھر خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں تو خاص طور پر چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی بالکل نہ ہو، چونکہ ایران کے پاس صرف ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ نظریات بھی ہیں، اسلامی نظریات ہیں، اور اگر وہی نظریات پھیلتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر ایران ایٹمی ٹیکنالوجی تک، یعنی پورم ایٹمی ٹیکنالوجی تک اس پیمانے پر رسائی حاصل کر لے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کے ابھرتا ہے جیسے دوسری طاقتیں ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ نفسیاتی اثرات، اس کے سماجی اثرات، اس کے معاشرتی اثرات جو ہیں وہ حتی یورپ، امریکہ، ان سارے ممالک تک وہ بھی پھیلیں گے، اور وہ پھیلیں گے تو ساتھ انقلاب کے اثرات جو ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے، اور لوگ انقلاب کی طرف بھی مائل ہوں گے، پھر یہ جانیں گے کہ ایران میں کون سی شخصیت جو تھی وہ انقلاب لے کے آئی تھی اور اس کے نظریات کیا تھے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بہت دور دور تک جاتی ہیں۔
جی گلشن نقوی صاحب، آپ نے اشارہ کیا انقلاب کی طرف، بانی انقلاب اسلامی کی برسی قریب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 فروری 1979 کو ایران میں 2500 سالہ شہنشاہیت کی بساط لپیٹنے کے بعد جب انقلاب کے پودے کو یہاں لگایا اور اس کی آبیاری شروع کی، تو انہی بڑی طاقتوں نے اور ان کے علاقائی رجت پسند ممالک نے جو ہے وہ ایران کو گھیرنے کی کوشش کی، ایران پر جنگ مسلط کی گئی، 8 سالہ جنگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک نے ایران کا بائیکاٹ کیا ہر لحاظ سے، ہر سطح پر۔ یعنی شاید ہمارے ناظرین جو ہیں یا سننے میں یہ آتا ہو کہ صرف پابندیاں لگا دیں گی تو شاید سیاسی پابندیاں ہوں گی کہ ایرانی حکام سفر نہیں کر سکتے، آ جا نہیں سکتے، یا تعلقات میں دواؤں کے اوپر پابندی تھی ایران میں، ایران میں بچوں کے سوکھے دودھ کی درآمدات پر پابندی تھی، ایران میں سویلین طیاروں کے جو فاضل پرزہ جات ہیں ان پہ پابندی تھی، اور اس کے ساتھ سینکڑوں ایسی چیزیں اور جن کا نہ کسی مملکت کی معیشت سے تعلق ہے نہ اقتصاد سے، براہ راست عوام سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ان ممالک کی طرف سے پابندیاں لگائی جا رہی تھیں جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں۔ آخری سوال کے طور پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایران کا پورا ہدف یہ ہے، پوری کوشش یہ ہے کہ وہ تمام پابندیاں جو پچھلے 36 برسوں سے اسلامی جمہوریہ ایران پر لگائی گئی ہیں، جس سے ایرانی عوام کو محروم رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ملت ایران نے جو ہے ان پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں، اور آج ایران کا سیٹلائٹ بھی فضا میں گشت کر رہا ہے، آج ایران ایٹمی طاقت بھی ہے، اور ایران ہر اس سطح کا یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ جس سے امریکیوں کو یا مغربیوں کو خوف لاحق ہے، اور اسی لیے وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں۔ کہتے تو یہ ہیں کہ ایران جو ہے وہ مجبور ہوا ہے۔ آپ اس آخری جملے کے طور پر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا اور ٹھیک فرمایا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے ایران پر پابندیاں لگتی رہی ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے عوام جو ہیں ان کو حکومت کے خلاف اور نظام کے خلاف کیا جائے، تاکہ یہ انقلاب جو یہاں پر آیا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایٹمی مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں بھی بہت سے ٹی وی چینل ایسے امریکہ کی طرف سے اور سہونیوں کی طرف سے چل رہے ہیں، اور ان میں باقاعدہ طور پر اس کی طرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایرانی عوام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر صورت میں کرنا چاہیے، چاہے ایران ترقی کرے، پیش رفت کرے ایٹمی، یا پیش رفت نہ کرے۔ تو اب بھی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے عوام کو، چاہے وہ ایٹمی مسائل ہی کیوں نہ ہو، وہ نظام کے خلاف اور حکومت کے خلاف کرے، تاکہ یہ انقلاب جو ہے اس کو روک سکے، اور ایران کی پیش رفت اور ایران کی ترقی جو ہے اس کو روک سکے۔ تو امریکہ اور یورپی ممالک ہمیشہ سے، جب سے انقلاب آیا ہے تب سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے رہبر کے پیچھے کھڑی ہے، اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی، اور جس طرح آج تک امریکہ کو اور یورپی ممالک کو اس سلسلے میں ناکامی ہوئی ہے، تب بھی ناکامی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے حقوق سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، اور پوری ملت ایران کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کے جائز ایٹمی حقوق تسلیم کیے جانے چاہیے۔ اگر وہ تسلیم ہوتے ہیں تو خود ملت یہ چاہتی ہے کہ پھر جامع سمجھوتا ہونا چاہیے، اور اگر حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر پوری ملت ایران جو ہے وہ اس جامع سمجھوتے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اگر کسی طاقت نے ایران کے خلاف کسی طرح کی کوئی حماقت کی تو پوری ملت ایران اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور نظام کا ساتھ دے گی۔
بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب آپ کا۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے جامع ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں جو مسائل اور مشکلات اور پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قیادت، حکام اور متعلقہ ادارے ہر طریقے سے تعاون کر رہے ہیں۔ شفاف سازی کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے، آمادگی کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مقابل فریق ہے، خاص طور پر امریکہ، اس کی جانب سے ایسے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ملت ایران پر، ایرانی حکومت پر، ایرانی حکام پر دباؤ ڈال کر ایسا معاہدہ کرانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی اپنی مرضی اور مفادات کو پورا کرتا ہو اور ملت ایران کو وہ اس کے حقوق سے محروم کر دیں۔ لیکن قائدین اور ایرانی حکام کا بار بار یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو بنیادی حقوق ہیں ایٹمی توانائی، ایٹمی جوہری پروگرام کے حوالے سے، اس سے ایک بالش بھر بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ البتہ ظاہراً یورپی ممالک کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تیار ہیں اور وہ آمادہ ہیں، لیکن صہیونی لابی یا امریکہ بعض مسائل کی بنا پر ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں اور ہمارے ساتھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے آخر تک ہمارا اس پروگرام میں ساتھ دیا۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔